أحمده ويصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. یہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے، اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، یہ اس سورہ مبارکہ کی مرکزی آیت ہے بعتبار مضمون. اسی سے اس سورت کا عمود معین ہوتا ہے. یہ بات بھی عرض کی جا چکی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ، اس کا جو بیشتر حصہ ہے، بڑا حصہ، وہ جوں کا توں قرآن حکیم نے 3 مقامات پر واضح کیا. اس تکرار اور وعدے سے بھی اس کی اہمیت کی جانب رہنمائی ہوتی ہے. یقیناً جو الفاظ قرآن مجید میں اور جو مضامین بار بار آئے ہیں، ان کی اہمیت ہے، اور ان کا یہ بار بار آنا ان کی اہمیت پر لازماً دلالت کرتا ہے. اس آیہ مبارکہ کو امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شعر و آفاق تصنیف فضالت الفطاع الخلافۃ الخلفاء میں قرآن حکیم کی اہم ترین آیات میں سے شمار کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے تعین میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے. مولانا عباد اللہ سندھی نے بھی اسے اسلامی انقلاب کے لیے عنوان قرار دیا. بعض حضرات نے اگر سے محفوظ اس کی تصدیق نہیں کر پایا، لیکن بعض اہل علم نے یہ سبق دی ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس آیت کو پورے قرآن حکیم کے لیے بمنزلہ عمود قرار دیا. اور اس میں تو ہر کوئی شک نہیں کہ سیرت محمدی کو سمجھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے کارنامہ حیات کو اسس کرنے کے لیے، سیرت نبوی کے مختلف ادوار اور آپ کی عملی جد و جہد جن مراحل میں سے ہو کر گزری ہے، کہاں سے سفر شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا، اس کی صحیح پہچان اور معرفت کے لیے اس آیت کا سمجھنا ناگزیر ہے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ لوگوں نے بڑی کھوٹ رکھا ہے. حضور کو صرف دوسرے انبیاء پر قیاس کیا جائے تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتی. اس تشرقین نے بڑا دھوکہ کھایا. ان کے سامنے نبوت اور رسالت کا آئیڈیل، وہ حضرت مسیح یا حضرت یحییٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام. ان کے ہاں کوئی قتال نہیں، کوئی جنگ نہیں، لہٰذا یہ جنگ یہ مغربی مفسرین مستشرقین کو منصب نبوت اور رسالت سے بڑی ہوئی متقابل اور اس سے ایک متضاد کیفیت کی حامل نظر آتی. پھر آپ کو معلوم ہوگا کاندھی کا ایک مشہور جملہ ہے، محمد سیل ایز اے پروفٹ بٹ تفسیر ایز اے سٹیٹمن. ان کے نزدیک حضور کی زندگی کا جو نقشہ نبوت اور رسالت سے مطابق رکھتا ہے وہ صرف مچھلی گیا ہے، اور وہاں آپ ناکام ہو گئے. گویا کہ بحثیت نبی اور رسول آپ ناکام ہو گئے. مدنی دور کا نقشہ ان کے سامنے آتا ہے. ایک حکمران، ایک مدبر، ایک سیاست دان، ایک سپہ سالار، ایک صدر مملکت، ایک ایسے فرد کا نقشہ. اور اس پہلو سے وہ دیکھتے ہیں کہ انتہائی کامیاب. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ کون اندھا ہوگا کہ جس کی نگاہیں عظمت کے احساس سے جھک نہ جائے. تو کامیابی اس لفظ کے جو بھی آخری درجے میں تکمیلی مرحلے میں معنی ہو سکتے ہیں، اس مفہوم میں وہ کامیابی محمد رسول اللہ کے قدم چوم سے نظر آئی. لیکن یہاں انہوں نے وہ گرا لگا دی کہ یہ کامیابی بحثیت پیشمائی ہے. اسی کی طرف اسی مغالطے کو پیدا کرنے کے لیے سرمنگری راس نے سورت ورنی پر جو کتاب لکھی اسے دو حصوں میں تقسیم کیا، محمد اک مکہ، محمد اک مدینہ. اور اس میں وہ ہائی لائٹ کرتا، نمایاں کرتا اس تضاد کو. اگر کہ بے انتہا تعریف کرتا ہے حضور کی، ون آف دی گریٹسٹ سائنز آف آدم، آپ کا تدبر، آپ کی فراست، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی پیش بینی، آپ کی دور اندیشی، ان تمام صلاحیتوں کی تعریف جتنی کی جا سکتی ہو سکتا ہے, لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اس مٹھاس کے اندر کوئی زہر بھی ہے کہ جو لکھتا دیا ہے, اور وہ زہر یہی ہے کہ تصور میں یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک خلاصہ بیان ایک مدبر کی حیثیت سے تمام کامیاب گیا. یہ سارا جوال تھا اسی بنیاد پر ہے کہ ختم نبوت, تکمیل رسالت, اتمام نعمت خداوندی کا جو لازمی نتیجہ ہے اس کو نہیں سمجھا گیا. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ یہ آیا کریمہ بڑی اہمیت کی حامل ہے سیرت کے نبوی, سیرت محمدی کے صحیح فہم کے لیے. اس تمہید کے بعد اب ذرا اس آیا مبارکہ کے ایک ایک بس پر بات کی. وہی ہے وہ یہاں پہ ہوگا اس میں ضمیر ہے, اس کا مرجع ویسے قرآن مجید میں اگر لفظ نبی ہو تو یہ ذات باری تعالیٰ کی طرف آپ سے آپ اشارہ ہو جاتا ہے, لیکن سورہ صف میں جو اس آیت سے مقصرے قبل آیت وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بٹھا دیں اور اللہ اپنے نور کا اطمینان فرما کر رہے گا, سارے کافروں کو کتنا ہی آدر آئے. اس پہلو سے جب ہوا سے اگلی آیت شروع ہوئی تو معین ہو گیا وہی ہے اللہ, ہر سلا رسول ہوں جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر بات ہے کہ فکر پر محمد رسول اللہ کا کئی مرتبہ کیا جا چکا ہے, ہر سلا ارسل ارسالا بھیجنا, ایسی بنا کر, سفیر بنا کر, نمائندہ بنا کر, پیغامبر بنا کر. یہاں حضور کے لیے جو لفظ رسول آیا ہے جس شان کے ساتھ, جس کیفیت کے ساتھ, اس کے حوالے سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے. مختلف انبیاء رسل کی کچھ مختلف نسبتیں ہیں جو خاصی مشہور ہیں, معروف ہیں. آدم قصی اللہ, نوح نبی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ. لیکن اس فہرست میں جب محمد کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ. غور کیجیے کہ رسول وہ بھی تھے, نوح بھی رسول تھے, موسیٰ بھی رسول تھے, عیسیٰ بھی رسول تھے, لیکن یہ کہ اس لفظ رسالت کا مصداق کامل, مصداق اتم وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی کیونکہ لفظ رسالت یہ جو ادارہ ہے رسالت کا یہ تقدیر کے تحت گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں, لہذا گویا کہ آپ کا امتیازی لقب کر لیا جائے, آپ کی امتیازی شان یہ ہے کہ محمد رسول اللہ. یہی سورہ فتح میں آپ کا ذکر ہوا ہے تو اسی نسبت سے نمایاں کرتے ہوئے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. اس میں گویا کہ ایک لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف جس کی جانب پہلے توجہ دلائی جا چکی ہے کہ رسالت اپنے مرتبہ کمال کے تحت گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب آگے بڑھیے, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. با یا جسے ہم اردو میں دو کریں گے وہ حرف جہر ہے, ساتھ کسی چیز کے کی نوعیت کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے. بھیجا ہے محمد کو دو چیزوں کے ساتھ, دو چیزیں دے کر, پہلی چیز ہے الہدا اور دوسری چیز ہے دین الحق. الہدا یہ کوئی مشکل لفظ نہیں, ہدایت الاسلام داخل ہو گیا, ہدایت کاملہ وہ ہدایت کے جس نے ہدایت کے تمام پہلوؤں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے, سمیٹ لیا ہے, سمو لیا ہے. اس کو عمومیت پر بھی رکھا جا سکتا ہے, لیکن اگر اس کی مراد معین کی جائے اور اس کے لیے قرآن مجید ہی کی طرف رجوع کیا جائے تو اس کا مراد معین ہوگا قرآن. اس لیے کہ وہی ہے جس کے بارے میں فرمایا سورہ بقرہ میں بالکل آغاز میں ہدن للمتقین, وہی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہدن للناس, وہی ہے جس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد کیا ان هذا القران الزهدول التي هي اقوم تمعلم ياك اي هدى قران حكيم. اب آگے بڑھئے، دوسری چیز جو آپ کو دے کر بھیجا گیا وہ دین الحق ہے. یہاں دین الحق عربی لحق کے اعتبار سے مرکب اضافی کی شکل میں ہے، اس اعتبار سے ترجمہ کیا جائے گا تو معنی ہوں گے حق کا دین. اگرچہ عربی میں بعض اوقات مرکب توصیفی مرکب اضافی کی شکل میں آ جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کا ترجمہ بالعموم کیا جاتا ہے حق دین، سچا دین. ویسے ان دونوں صورتوں میں مفہوم میں کوئی فرق واقع نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حق کا دین کہیں گے تو قرآن مجید ایک سے غالب مقامات پر کہتا ہے ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ ہی ہے حق، مجسم حق، کامل حق، صرف بات باری کام ہے. تو حق کا دین معنی ہو گئے اللہ کا دین، اور سچا دین مرکب توصیفی معنی ہے تو بھی اللہ کا دین. لیکن اللہ کے دین سے مراد کیا ہے؟ اب اس کے لیے لفظ دین پر غور کیجیے. جو لفظ اس سے پہلے ہمارے حصیر اور فاتحہ میں مالک یعنی دین کے ذمن میں زیر بحث آ چکا ہے، اس وقت عرض کر دیا گیا تھا کہ اس وقت کا بنیادی مفہوم ہے جزا و سزا اور بدلہ. مفہوم لکھ رہا ہے بلاہم کما دانو، جیسا انہوں نے ہم سے کیا تھا ویسا ہی ہم نے ان سے کر لیا، ہم نے انہیں پورا پورا بدلہ دے دیا ہے ان کے عمل کا. اسی طرح شہادت ہے کما تبین قرآن، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. دین کہتے ہیں قرض کو کہ یہ لوٹ کر آتا ہے، جس طرح کسی عمل کی جگہ رجوع کرتی ہے عمل کرنے والے کی طرف لوٹ کر آتی ہے، اسی طرح دین قرض ہے جو دینے والے کو واپس ملتا ہے. تو دین کا جو اصل لغوی مفہوم ہے اس کے معنی ہے بدلہ، جزا و سزا. لیکن اس اصل لغوی اثرات سے قرآن مجید نے اس وقت اٹھایا ہے، اس نے جب اسے اپنی اصطلاح بنایا تو اس نے اضافی مفہوم پیدا کیا. دین کے معنی قانون، ضابطہ، شریعت، اس لیے کہ جزا و سزا مستلزم ہے اس کو کہ تو قانون ہوتے ضابطہ ہو. پھر اس نے اضافی مفہوم پیدا کیا اطاعت کا، مخلصین لہ الدین، بار بار عطا قرآن میں اللہ ہی کے لیے اپنی اطاعت کو ثابت کرتے ہیں، اس لیے کہ کسی قانون یا ضابطے کی اطاعت ہوگی، پیروی ہوگی تو جزا ملے گی، صلاح برقی ہوگی سزا ملے گی. اس سے بھی آگے بڑھ کر قرآن مجید نے جب اسے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جب اس معنی میں اسے ایک گمبھیر اصطلاح کا درجہ دیا ہے تو اس نے مفہوم پیدا کیا، اسی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کسی ہستی کو متاع مطلق مان کر اس کے قانون کے تحت جو زندگی بسر کی جائے گی وہ گویا کہ اس کے دین میں زندگی گزاری جائے گی. یہ ہے دین کا اصل گمبھیر اور سماجیر اور جامع تصور، جو ایک بہت اہم اصطلاح کی حیثیت سے قرآن مجید نے اس لفظ کے اندر پیدا کیا. چنانچہ اب غور کیجیے، اگر کسی جگہ ایک ایسا نظام قائم ہے کہ بادشاہت ہے، ایک فرد واحد ہے، اس کو ہی سوورن ہونے کی حیثیت حاصل ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حکم ہے، قانون ہے، اسی کی اطاعت لازم ہے، یہ گویا کہ دین الملک ہے، یہ بادشاہ کا نظام ہے. کہ دیکھنے کی مثال بادشاہ پر اس کی مثال میں نے اس لیے دی کہ بائیں نہیں کسی مفہوم میں یہ لفظ سورہ یوسف میں بھائی دیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام واقعہ لمبا ہے، اکثر لوگوں کے علم میں ہوگا، جب وہ ملک مصر میں بہت بڑے عہدے پر قائم ہو چکے تھے اور جب ان کے بھائی آئے ہیں ان کے پاس سڑک کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو انہوں نے کہہ کر بلوایا ہے اور اب اسے روکنا چاہتے ہیں، ابھی اپنی آئیڈینٹی ڈسپلیس کرنا بھی پیسے نظر نہیں تھا اور بھائی کو روکنا بھی چاہتے تھے، وہاں یہ مفہوم آتا ہے. ایک خاص طریقہ جو اللہ نے سکھایا اس کا ذکر کرنے کے بعد کرانے کا سگنا لے یوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک راستہ پیدا کر دیا. ماں کانا نے یا سے جا کی دین الملک، اس کے لیے اس بادشاہی نظام میں جس میں تو اس وقت وہ تھے، اس کے ایک اہم طریقے کی حیثیت سے، ایک بڑے عہدے دار کی حیثیت سے، اس نظام میں اس قانون کی اسے اپنے بھائی کو روکنا ممکن نہیں تھا. تو دین الملک وہ نظام ہے, وہ بادشاہی نظام کہ کسی ایک کے فرما روا مطلق العنان مختار مطلق مان کر اس کے تحت جو نظام زندگی کسی جگہ پر قائم ہوگا وہ دین الملک. اسی پر قیاس کیجیے جدید دور کا بڑا محبوب نظام نظام جمہوریت, اس کے لیے آپ دین جمہور سے تعبیر کر سکتے ہیں. یہاں سورنٹی جمہور کی ہے, سیکولر سورنٹی حاکمیت ان کی ہے. یہ ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے حاکمانہ اختیارات کو الیکشن کے ذریعے سے نمائندے چن کر اکثریت کی بنیاد پر. وہ ان کی سیکولر سورنٹی کا در حقیقت ایک نظام ہے کہ دکھائی ان کے نمائندے کثرت رائے سے جس کی خطاہیں جائز قرار دے دیں, جس کی خطاہیں ناجائز قرار دے دیں. یہ پورا نظام ایک نظام ہے, پورا دین ہے, یہ دین جمہور. اب کسی پر پیاس کیجیے دین ماں کیا ہے, دین حق کیا ہے, ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کا دین کون سا ہوگا, وہ سچا ہے حقیقی دین کون سا ہوگا کہ جسے کوئی واقعی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ دنیا میں قائم ہے. وہ دین یہ کہ اللہ سے متعال مطلق مانا جائے, سرورتی اسی کے لیے ہو, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہم کا ہے, حکمراں ہے اس وہی باقی بتانے حاضری. اور اس اصول پر مبنی جو پورا سلسلہ پورا نظام زندگی کا ڈھانچہ استوار ہوگا وہ ہے دین اللہ. اب آپ غور کیجیے یہاں قرآن کے ساتھ ساتھ دین اللہ دین حق ایک نظام مکمل اجتماعی نظام عدم خط جس میں زندگی کے ہر گوشے کو ایک خاص محض کے ساتھ ایک خاص توازن و اعتبار کے ساتھ سمے لیا گیا, وہ ہے وہ خصوصی دین جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں یہ بات جان لیجیے کہ قرآن پر ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ قرآن کیا کامل نظام نہیں ہے, قرآن کے بعد ہر سے گائے واضح حق ہے اور واضح حق میں رائے کا متقاضی ہے, یہ دین الحق کیا قرآن سے کوئی جدا کیا ہے؟ تو واقعہ یہی ہے صرف قرآن پر مبنی کوئی نظام نہیں ہو سکتا, اس میں صرف قصور ہے, اس میں ہر زندگی کے بیٹے سے متعلق صرف حدود جو ہے ان کو معین کر دیا گیا ہے. ایک مکمل نظام اگر بنتا ہے تو وہ قرآن پر سنت رسول کے اضافے سے بنتا ہے, اس کے اندر خاکہ اگر بھرا جا سکتا ہے تو وہ سنت رسول کے اضافے سے بھرا جا سکتا ہے. ایک مکمل نظام کی تفصیل اگر ہوگی تو کتاب اور سنت دونوں کے مجموعے سے ہوگی. وہی بات جو اس سے پہلے بیان کی گئی کہ بالکل صحیح ہمارے ہاں پاکستان کا جو بھی کبھی کوئی دستوری دستاویز بنی ہے تو یہ الفاظ اس میں صحیح طور پر شامل ہوئے ہیں کہ نئی لیجسلیشن بھی بن ریپبلکن کے بھی قرآن اور سنت, قرآن اور سنت کے اجتماع سے دین حق مکمل ہوتا ہے, ایک پورا نظام تقسیم کرتا ہے. اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم علمی حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت مبعوث کیا, اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں, سوال لوگوں کے سامنے سوالیہ نکال لائیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت معین کرنے میں کون سی حکمت تھی اللہ کی, اس کی لیے کوئی پناہ اس کو اس کی تفتیش کی گئی تو ابھی حقائق سامنے آتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اس کرہ ارضی پر نسل انسانی کی تاریخ اور تاریخ نبوت یہ ساتھ ساتھ چلی ہے. حضرت آدم پہلے انسان بھی پہلے نبی بھی, یہ قافلے دونوں ساتھ ساتھ چلے ہیں اور دونوں قافلے نے انتقائی مراحل طے کیے, انسان نے بھی انتقائی مراحل طے کیے اور نبوت رسالت میں بھی ایک ارتقاء کا عمل جاری رہا. انسان نے آج سے 1400 برس پہلے دو اعتبارات سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ عہد تصوریت سے قدم نکال کر اپنی جوانی وہ جو قرآن مجید میں الفاظ آتے حتی اذا بلغ اشدہ, جب وہ سب اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا اپنی پختگی کو پہنچ گیا تو نسل انسانی بحثیت مجموعی دو اعتبارات سے بلوغ کو پختگی کو پہنچی ہے اس وقت جب کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی. ایک انسانی ذہن اور فکر اور اس کے شعور کے ارتقاء کا پروسیس تھا جو جاری رہا, جس طرح ایک بچے پر یہ سارے ادوار آتے ہیں اور جو تصویریت بھی ہے جوانی بھی ہے اور اصل کی تصویر کا رکھ بھی ہے, اسی طریقے سے نسل انسانی تمام مراحل سے گزری. کامل ہدایت, مکمل ہدایت اندر روز نہیں کی جا سکتی تھی. اس لیے نہیں کہ اللہ کے پاس نہیں تھی بنی گمبا نہیں جانے, اللہ کے پاس تھی لیکن انسان ابھی اس کے قابل نہیں, ابھی انسان اس کو ریسیو نہیں کر سکتا. ذہنی و فکری کے اعتبار سے وہ اس پتہ تک نہیں پہنچاتا کہ اس ابدی ہدایت والے تک اس کو اہل سمجھا جائے. لہٰذا ابوری دور میں ہدایات دی جاتی رہی, کتابیں نازل ہوتی رہی, صحیح سے اترتے رہے, ابتدائی احکام دیے جاتے رہے, کہ انسان اپنے شعور کی فکری کو پہنچ گیا, اپنی فکر کی سطح کے اعتبار سے اس کا اہم ہوا, اس کے قابل ہوا کہ ابدی ہدایت نامہ اب اسے دے دیا جائے. وہ وقت ہے جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دے سکتی. میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں پروفیسر یوسف علی چشتی صاحب, یہ اگر سے اس معروف کے بعد دوسرے اعتبارات سے ہیں, علامہ اقبال کی کتابیں جو انہوں نے پڑھی لکھی ہیں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ میرے اپنے محدود علم میں تاریخ فلسفہ, خود فلسفہ, تاریخ مذاہب, منطق, ان چیزوں کا جتنا چہرہ اور جتنا وسیع مطالعہ ان کا ہے, جو لوگوں سے میں مل سکا ہوں اپنی زندگی میں, کوئی دوسرا شخص ان کی چکر کا مجھے نہیں ملا. انہوں نے ایک روز یہ بات کری, میں سرکری انداز میں برسری میں تک کرا, کہ نسل انسانی کی تاریخ کے 1200 برس بڑے اہم ہیں, بہت پروڈکٹیو ہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان 1200 سالوں کے دوران انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا سوچ چکا, اس کی سوچ اپنی فکری کو پہنچ چکی. 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک یہ 1200 سال ہے. تمام مکتبہ ہائے فکر, تمام مدارس فلسفہ, تمام مذاہب جو بھی پیدا ہونے سے ہو چکے, اس کے بعد کوئی نیا مذہب وجود میں آیا, نہ کوئی نیا فلسفہ وجود میں آیا. یہ سارے جو نام لیے جاتے ہیں شہر میں بڑی بھاری بھرکم اصطلاحات سے, جو نئے فلسفے مغرب سے سمجھے جاتے ہیں, جو لاجیکل پازیٹیویزم ہے, یہ ایگزسٹینشلزم ہے, یہ سب پرانی شرابیں ہیں, نئے لیبلوں سے نئی بوتلوں میں اس کے واپس نہیں. انسان جو کچھ بیٹھنے سے انسان سوچ سکتا تھا وہ 600 بعد مسیح میں سوچ چکا تھا. انسان کی فکر سکتا فکر کی میرا ذہن سر منتقل ہوا کہ اگر یہ حقیقت ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس کا گہرا تعلق ہے بعثت محمدی کے لیے زمانے اور وقت کے تعین میں, کہ جب انسان سوچ چکا جو کچھ کے وہ سوچ سکتا تھا, کہ پراپ بھی پیدا ہو چکا ہے اور ارسطو اور افلاطون بھی ہو چکے, اور فلاسفہ ہم میں بھی جو بھی جولانیاں ہو سکتی تھی اصل کی وہ دکھا لی, اور ہر جگہ پر فلاسفہ یونان اور فلاسفہ چین اور ایران, ان سب نے جو بھی کچھ دے سکتے تھے وہ انسان کو دے دیا. اب وہ الکتاب الہدا حاصل ہوئی, اس دعوے کے ساتھ یہ ہدایت سامنا ہے, یہ آخری ہدایت نامہ ہے, یہ مکمل ہدایت ہے, اب یہ انسان کو دی جا رہی ہے. اور اسی سے آپ غور کیجیے, بڑا گہرا تعلق ہے اس حقیقت کا کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. ذکر اللہ نہیں رہا سوچیے, سورات یہ اللہ کی کتاب تھی, اگر اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا تو کیا اس میں تحریف ممکن ہوتی؟ بلکہ برس میں یوں کہوں گا کہ اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہوتا تو کیا ہم قرآن مجید سے بخش دیتے؟ کیا امت مسلمہ اس میں تحریف نہ کر دیتی؟ کیا مانوی تحریف ہمارے یہاں نہیں ہوئی؟ یہ حفاظت سکی کی جو قرآن کو دی گئی اور تورات کو نہ دی گئی, انجیل کو نہ دی گئی, زبور کو نہ دی گئی. میں کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں سے یہ حق حاصل ہے کہ اللہ کی جناب میں شکر کرے کہ پروردگار یہ ہم سے سوتےلی دیکھنے والا معاملہ کیوں ہوا؟ ہم نے تیری کتابیں تھی, ہمیں کیوں نہ تیرے تحفظ دیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے, یہ ابھی عبوری دور کی ہدایات تھی, ابھی نسل انسانی اصل اور صحیح کی منزلیں طے کر رہی تھی. اس عبوری دور کی ہدایات کے لیے حفاظت لازمی نہ تھی, اس کو پائیدار بنانا اور مستقل بنانا اور محفوظ رکھنا ضروری نہ تھا. یہ سمجھیے کہ ایک ہی کتاب ہے جس کے فارمل ایڈیشن تھے جو پہلے دیے گئے, اور اسی کا کامل اور مکمل ایڈیشن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى. اب آئیے دوسرے مضمون کی طرف, ودین الحق. یہ بھی بحقیقت اصلاح ہے نسل انسانی کے ایک اور اعتبار سے بلوغ کو پہنچنے کی طرف. انسان کا اجتماعی شعور, اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر اشارات کیے گئے کہ تقریباً اجتماعیت کی سفر کا سفر انسان نے طے کیا. کبھی صرف ایک قبیلے کی زندگی تھی، پھر شہری ریاستیں وجود میں آئیں، پھر بڑی بڑی مملکتیں اور سلطنتیں. یہ عظیم سلطنتوں کا دور تھا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. قیصر کسرا کی عظیم سلطنتیں کئی سو برس سے جھولا جھول رہی تھی تاریخ ان کے مابین. یہ سلطنتیں تھیں، مکتوفہ تھی ان کی آرمی، سیلنگ آرمی، ٹرینڈ آرمی. وہ دور تھا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سکتی وہ یا کہ انسان اجتماعی اعتبار سے بھی اب اس سطح پر آ گیا تھا کہ اس کی ضرورت اب ایک اجتماعی نظام کی تھی. صرف انفرادی اخلاقیات اب اس کی ضرورت کی کفالت نہ کر سکتے تھے. انفرادی اخلاقیات کے اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام کا ہی پیچھے نہیں ہے، لیکن سب ضرورت تھی ایک اجتماعی نظام کی، نظام عدل و قسط جس میں انسانی زندگی کے جو کنفلکٹنگ تقاضے ہیں، جو متقابل تقاضے ہیں، ان کو اس طریقے سے سمجھ دیا جائے کہ ان میں اعتدال بھی ہو اور توازن بھی ہو، کوئی تقاضا کسی دوسرے تقاضے کے نیچے دب نہ جائے، انفرادیت بھی مجروح نہ ہو اور اجتماعیت کے حقوق بھی محفوظ رہے، مرد کی قدامیت بھی مجروح نہ ہو اور عورت کے حقوق بھی اس طرح پامال نہ ہو جائے کہ وہ بھیڑ بکری کی طرح صرف ملکیت بن کر جائے. اسی طریقے سے زندگی کے اندر جو مختلف پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہیں، جو مختلف کانفلکٹ وجود میں آ چکے ہیں، ان سب کا ایک موقف اندر متوازن حل، ایک نظام عدل و قسط، یہ ہے اس دور کے انسان کی اصل ضرورت. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اس ضرورت سے پورا کی. وہ ایک دین لے کر آئے، ایک نظام لے کر آئے، وہ نظام زندگی جس کی اجتماعی زندگی کے تمام تقاضوں کی پورا کرنے والا نظام، اور اس میں عظیم ایک توازن کی کیفیت، ایک اعتدال. یہ توازن اور اعتدال ہے جس کی وجہ سے سورہ حدید میں ہم دیکھیں گے کہ اس دین حق کو المیزان سے تعبیر کیا گیا. یہ میزان ہے، یہ تول دینے والی شے ہے، افراد کے حقوق کو معین کرنے والی، عورت اور مرد کے حقوق اور اختیارات اور خواہش کو معین کرنے والی، تول دینے والی. یہ فرد اور اجتماعیت کے مابین توازن پیدا کرنے والی، یہ سرمایہ اور محنت کے مابین توازن پیدا کرنے والی المیزان ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کی فکر میں دے کر بھیجا گیا. آئے مبارکہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله کے ضمن میں. اب تک بحمد اللہ ہم نے دین الحق تک کسی درجے میں غور کر لیا ہے. اب آئیے اگلے لفظ کی طرف، لیظهره. یہ در حقیقت ایک ورگ، ساتھ ہی اس فعل کے فاعل، اس کے مفعول اور ایک حرف کے نام پر مشتمل. اس کا لفظی ترجمہ ہوگا تاکہ وہ غالب کر دے اس کو. اس میں جو ضمیریں وارد ہوئی ہیں اس کے بارے میں مفسرین نے ایک سے زائد رائے دی، اور اسی لیے مجھے اس قدر اس کا تجزیہ کرتے ہوئے ذکر کرنا پڑ رہا ہے. ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے تاکہ اللہ غالب کر دے اس دین کو، ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے تاکہ اللہ غالب کر دے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے تاکہ محمد غالب کر دے اس دین کو. تو مختلف ضمیر فاعلی اور ضمیر مفعولی کے مختلف جراب معین کرنے کی وجہ سے ترجمے میں فرق ہو گیا، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظی فرق کے باوجود جو اس کا اصل مفہوم اور معنی ہے، اس میں ہر جگہ کوئی فرق واقع نہیں ہے. لفظ اظہار پر غور کیجیے، ظہر یا کھر کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، اور اسی میں ایک مفہوم ہے غالب ہو جانا. کوئی چیز نمایاں اور ظاہر ہوتی ہے جیسے وہ اپنے ماحول پر غالب ہے. اسی سے بعد اس حال میں مطلب بنا اظہار، غالب کر دینا. اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ظہر کہتے ہیں چیز کو، کسی کی چیز پر سوار ہو جانا، جیسے کہ راکب مرکب پر سوار ہو تو وہ اس پر غالب ہے، اس پر پایا ہوا ہے، اس پر قابو آتا ہے. تو اس ہار کا یہ مفہوم متفق علیہ ہے تاکہ وہ غالب کر دے اس کو. اب ظاہر بات ہے کہ غالب کرنے والا چاہے اللہ ہو چاہے رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم, حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے یقین ہے کہ تعلیم حقیقی سے اللہ ہی ہے. اگر کہ اس دنیا میں ہم محنتیں کرتے ہیں, مشقتیں کرتے ہیں, روزی کماتے ہیں, لیکن رازق اللہ ہے. انسان جو بھی کرے کاسب اعمال انسان ہے, خالق اعمال صرف اللہ ہے. لہذا وہ عمل اظہار اس کا کرنے والا عالم واقعہ میں, عالم اسباب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور عالم حقیقت میں اللہ ہے. لہذا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مراد اور مانا کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. جس طرح کے پورا انسان نے فرمایا غزوہ بدر کے حالات پر تذکرہ کرتے ہوئے, فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے مسلمانوں, یہ 70 سرداران قریش جو تمہارے ہاتھوں پھینک رہے, یہ نہ سمجھنا کہ تم نے انہیں قتل کیا, انہیں تم نے قتل نہیں کیا, اللہ نے کیا. اور اے نبی, وہ جو ہاتھ میں مٹھی بھر کنکر پھینکے تھے لشکر کفار کی طرف, تو وہ ہاتھ میں نہیں پھینکے تھے, ہم نے پھینکے تھے. معلوم ہوا کہ عالم واقعہ میں وہ محنت, وہ جدوجہد, وہ سرفروشی, وہ جہاد و قتال کرنے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دانشار, لیکن حقیقت کی سطح پر قائم حقیقی صرف اللہ. اسی طرح ضمیر مسئولی, اس سے مراد چاہے دین ہو اور چاہے محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, مسئول میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. اس لیے کہ حضور کا غلبہ بھی کوئی اپنی ذات کا غلبہ نہ تھا, کوئی اپنے لیے امپائر کاؤنٹ کرنے کی ایسا یہ جہد نہ تھی, اپنے یا اپنی حکومت کی, اپنے خاندان کی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ بھاگ دوڑ نہ تھی. رسول کا غلبہ اور برحقیقت اللہ کے دین کا غلبہ. لہذا چاہے جو بھی لفظی ترجمہ کیا جائے اور ضمیروں کے مراجعوں کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کی جائے, ترجمہ ایک ہی ہوگا. اور یہ لفظ بہت اہم ہے کہ مقصد بے سب کو معین کرانا. ہر سب آیت میں جو کچھ مضمون آیا تھا وہ یہ کہ بھیجنے والا اللہ ہے, اس نے بھیجا اپنے رسول کو, دو چیزیں دے کر بھیجا, حل ہو رہا ہے اور دین الحق. کیوں بھیجا؟ یہ در حقیقت کس آیت, کس لفظ میں بیان کیا؟ اس لیے بھیجا کہ اس دین الحق کو غالب کر دے. الگ دین کلہ, پورے کے پورے دین کا, پورے نظام زندگی کا. لفظ دین کے ترجمے میں بھی ہمارے یہاں کچھ اختلاف رہا ہے. بعض لوگوں نے تمام ادیان ترجمہ کر دیا, بعض لوگوں نے سب دین یہ قریب کر رہا ہے, بعض لوگوں نے کل دین, اور بعض نے جن سے دین پر غلبہ. اور یہ برحقیقت سب سے زیادہ اقرب ہے, اس کا جو اصل مفہوم اور معنی ہے اس سے یہ ترجمہ قریب ترین ہے کہ پورے دن سے دین پر دین حق غالب ہو جائے, پورے نظام زندگی پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے, انسانی زندگی کا کوئی گوشہ اس سے مستثنا نہ رہے, وہ نظام عدل و قسط زندگی پر بہت یہ ایک محبت, ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے اس کا نفاذ ہو جائے. یہ ہے غرض, یہ ہے مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر. یہاں ذہن میں رکھیے, ایک ہے لفظ مذہب اور ایک ہے دین. اگرچہ ہمارے یہاں غلط العام میں اسلام کو مذہب کہا جاتا ہے, لیکن پورے قرآن مجید میں, پورے حدیث کے ذخیرے میں کہیں اسلام کو مذہب کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا گیا, بلکہ اس کے لیے لفظ آئے گا دین. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اس کا پسندیدہ, اس کی بارگاہ میں مقبول دین صرف اسلام. تو دین اور مذہب میں بنیادی فرق ہے. مذہب جتنی حقیقت ہے صرف کچھ عقائد اور کچھ مراسم عبودیت پر مشتمل, ڈاگما اور ریچول, ان دونوں کو جمع کر لیجیے, مذہب مکمل ہو جائے گا. جبکہ دین ایک نظام ہے, پوری زندگی کو محیط, زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے تحت میں لینے والا, وہ ایک بڑی حقیقت اور جامع حقیقت ہے. اب اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو اگر تو یہ کہنا کہ شاید درست نہ ہو تو اسلام مذہب نہیں ہے, اس لیے کہ مذہب ایک جز ہے اور اسلام میں وہ جز بھی موجود ہے. اس کے عقائد ہیں, ایمانیات ہیں, اس کے مراسم عبودیت ہیں, نماز روزہ حج اور زکات ہے, مذہب کے سارے ایلیمنٹس بھی وہاں موجود ہیں. کہیں یوں ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے, وہ دین ہے. اس میں جہاں مذہب کی معروف اشیاء موجود ہے وہاں وہ ایک مکمل نظام زندگی بھی ہے, بلکہ اصل وہ دین. اب ایک حقیقت پر غور کیجیے, کسی ایک مقام پر, کسی ایک ملک میں, کسی ایک شہر میں, کسی ایک خطہ زمین میں مذاہب کے بلک وقت بہت سے ہو سکتے ہیں, لیکن دین بلک وقت ایک ہی ہو سکتا ہے. یہ بڑی ایک بنیادی حقیقت ہے اس آئے مبارکہ پر غور و فکر کے ذمہ میں. نظام تو ایک ہی ہوگا, یہ کیسے ممکن ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام کسی خطے زمین پر کسی ملک میں بلک وقت پھیلے؟ نظام تو ایک ہی ہوگا. سوورنٹی یہ تو کسی ایک ہی ہوگی, یہ نہیں ہو سکتا کہ بلک وقت ملوکیت اور جمہوریت کسی ملک میں نافذ ہو جائے. نظام ایک ہی رہے گا, نظام اللہ کا ہوگا یا غیر اللہ کا ہوگا. نظام جو ممکن نہیں ہے, مذاہب بہت سے ممکن ہے. ہاں, نظاموں میں ایک انسانی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک نظام غالب ہو اور وہی حقیقت میں نظام کہلائے گا, دوسرا نظام سمٹ کر فکر کر ایک مذہب کی صورت اختیار کرنے اور اس کے تابع زندگی بسر کرنے کا کام آدھا ہوگا. یہ ہے در حقیقت انسانی حالت. میرا ذہن منتقل ہوا ہے بلا ارادہ علامہ اقبال کے شعر کی طرف کہ بندگی میں گھس کے رہ جاتی ہے ایک جیے تباہ اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. یہ دین جب مغلوب ہوتا ہے ایک مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے, وہ دین نہیں رہتا, مذہب بن جاتا ہے. بالکل جس طرح سے اسلام کے دور عروج میں غالب نظام اسلام کا تھا, دین اللہ تھا, اور اس دین کے تابع یہودیت, مجوسیت, نصرانیت, یہ مذاہب کی حیثیت سے برقرار ہے. انہوں نے کنسیشن دیا گیا اور سرکار کھول کر قرآن مجید میں کوئی چیز مکتی نہیں رکھتی. ان کے لیے ایک آلٹرنیٹو ہے, ایک چوائس ہے. یہ کوئی جزیہ کا یقین وہی صاحرین چھوٹے ہو کر رہے. غالب دین اللہ کرے گا, لاسی لوگ اللہ کرے گا, نظام اللہ کرے گا. اس کے تحت اپنے پرسنل لا میں, اپنی انفرادی زندگی میں محدود سطح پر یہ اگر اپنے مذاہب اور اپنے اپنے عقائد اور اصول کے مطابق زندگی بسر کریں تو ان سے تعارف کر لیا جائے. گویا کہ دین اللہ کا اور اس کے تحت یہ مذاہب ان کو ایک رعایت دی گئی کہ وہ برقرار رہ سکتے ہیں. یہی صورت برعکس ہو گئی اسلام کے زوال و انحطاط کے بعد. ہم کہہ سکتے ہیں اس بر صغیر میں دین انگریز کا تھا, لاسی لین اس کا تھا. دین انگریز کے تحت اسلام نے سمٹ کر ایک مذہب کی صورت اختیار کر لی. نمازیں پڑھے جاتے چاہے اس سے کوئی اعتراض نہ تھا, اذانیں دے لو, اپنی وراثت اپنی شادی بیاہ کے معاملات بھی اپنے اصول کے مطابق طے کر لو, لیکن ملکی قانون نظام ملکی جو ہے وہ انگریز کی مرضی سے طے ہوگا, وہ تاج برطانیہ کی سورنٹی کے تحت ہوگا. یہ تھا تصور جس کے تحت علامہ اقبال نے کہا کہ ملا کے جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا, یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد, اسلام آزاد کا ہے. یہ تو ایک مذہب بن کر سمٹ کر فکر کر اپنی اصل حقیقت کے تحت نیچے اتر کر کچھ رعایتوں کے سین اس نے اپنے آپ کو کسی درجے میں زندہ رکھ لیا. اس پس منظر میں غور کیجیے کہ اسلام جب وہ دین حق تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر آئے, اس کی فطرت کا ابتدا یہ تھا کہ وہ غالب ہو. دین ہے ہی نہیں تو وہ غالب ہو, مغلوب تو دین ہی نہیں ہے. وہ تو ایک مذہب کی صورت میں سمٹ جائے گا, چکر جائے گا, اس کی اصل حیثیت مغلوب ہو جائے گی. اب ظاہر بات ہے اس پہلو سے بھی غور کیا جائے, اعلیٰ سے اعلیٰ نظام ہو وہ بھی اگر صرف نظری اعتبار سے دیا جا رہا ہے, صرف کتابوں میں لکھا ہوا دیا جائے رقم انسانی کو, تو وہ حجت نہیں ہے, دین نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ یوٹوپیا بن جائے, وہ خیالی جنت کی شکل اختیار کر لے. وہ اگر حجت بن سکتا ہے تو اس میں جب کہ اسے فائن کر کے اور واپس کر کے اور کھڑا کر دکھا دیا جائے. جس پہلو سے بھی آپ غور کریں گے دو سب سے لبوی چیزیں امتیازی خیال افسان میں آئے گی کہ مجھے گھر ہوں یا دین کل، یہ ہے فرض منصبی، یہ ہے وہ سفل ذمہ داری جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تھی، اور آپ جو دین حق دے کر بھیجے گئے ہیں اس کو غالب کریں، قائم کریں، نافذ کریں، غائب کریں، پوری زندگی پر وہ مستولی ہو، وہ چھا جائے، یہ تکون کلمت اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات ہی سب سے بلند ہو، اس کی مرضی سب سے بالا تر ہو، اس کا جھنڈا سب سے اونچا ہو۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے، بڑا پیارا ریفرنس ہے یہ مضمون جو جو ہے اتنی ایک طویل آیت میں متعدد الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ آغاز میں سورہ مدثر میں دو الفاظ میں سمیٹ لیا گیا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاظ میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جائے، کمر بستہ ہو جائے، اپنے مشن کی تکمیل کے لیے جدوجہد کا آغاز کرو، اور اس کا جس کا آغاز ہے انذار، خبردار کرو، نیند سے باتوں کو جگاؤ، جو بھولے ہوئے ہیں، جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ جاتے ہیں، جو بھول گئے اس حقیقت کو کیسے زندگی موت کے بعد ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، انہیں جگاؤ، بیدار کرو، ہوش میں لاؤ۔ یہ نبی کے مشن کا نقطۂ آغاز ہے، اور اس کا ہدف مقصود، اس کی منزل، اس کی غایت کے قصوہ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کا، اپنے رب کو بڑا کرو۔ تکبیر کے معنی صرف یہ نہیں کہ بڑائی کا اعلان کر دیا جائے، بڑائی کا اعتراف کر لیا جائے، زبان سے اللہ اکبر کر دیا جائے، تکبیر بڑا کرو، اس کی بڑائی نافذ ہو جائے، اس کی بڑائی تسلیم ہو، اس کی بڑائی قائم ہو جائے، اسے واقعی کم بڑا مانا گیا ہے، اس کی بات سب سے اونچی ہے، اس کا حکم سب سے بالا ہے، رب کا تکبیر۔ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، ایک وہ مذہبی تصور ہے اور ایک یہ انقلابی تصور ہے، وہاں انہوں نے ذرا کسی اور انداز میں لیکن شعر بہت پیارا ہے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاص کیا بیت میں تکبیر مناجات، وہ مسلک مردان خدا داد خدا بخت، اور یہ مذہب ملا جنابات نبات، یا یہی مضمون ہے جو تھوڑے سے ظریفانہ انداز میں بیان کیا کہ الفاظ و معانی میں تفلبت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک سزا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور، یہ ہے در حقیقت تقدیر رب، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو، اس کی بڑائی کا نفاذ کرو، اس کو دل فیل بڑا کرو۔ جو حوالہ میں نے اس منتخب نصاب کے درس کے دوران بار بار دیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں، اور اب جیسے تیری مرضی آسمانوں پر پوری ہوتی ہے ویسے زمین پر بھی پوری ہو، یہ ہے مقصد بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے، یہ صرف تبلیغ و دعوت کا معاملہ نہیں، یہ صرف بشارت و انذار کا مسئلہ نہیں، یہ صرف تعلیم و تربیت کا دور نہیں ہے، یہ کام کچھ اور ہے، اب اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، یہ ایک انقلابی مشن ہے، ایک نظام کو برپا کرنا، یہ در حقیقت مستلزم ہے اس کو کہ کسی نظام کو پہلے جڑوں سے اٹھایا جائے، اس کا پری ریکوئسٹ ہے، یہ کام کہیں خلا میں کیا جانے والا نہیں ہے، جہاں بھی ہوگا کوئی نہ کوئی نظام موجود ہوگا، اس نظام کے ساتھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہوں گے، ویسٹ انٹرسٹ ہوگا، لوگوں کی قیادتیں اور قیادراتیں ہوں گی، لوگوں کے مالی مفادات وابستہ ہوں گے، اگر آپ اس نظام کو ذرا چھوڑیں گے، اگر ذرا ہلائیں گے، نہ معلوم کس کس کی کس کس مفاد پر پہنچ آئے گی اور ضرورت پڑے گی، اور وہ ساری قوتیں اپنے اس نظام کی مدافعت میں متحد ہو کر آپ کا مقابلہ کریں گے۔ یہ جو ابلیس کی مجلس سورہ میں اقبال نے کہا کہ نظام کوہلا کے پاس مانو، یہ مارز انقلاب میں ہے، ہوش میں آئے، اپنی قوتوں کو مطلع کرو، مدافعت کرو، اپنے مفادات کا تحفظ کرو، اس نظام کی جائے ہو، یہ برقرار رہے، یہی قائم و دائم رہے، یہ تقادم، یہ تسلکت، جہاد اور قتال، انقلابی جد و جہد، یہ لازم ہے اس مقصد و بعثت کے اعتبار سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی زمین میں معین ہوا۔ یہ صرف دعوت و تبلیغ سے ہونے والی بات نہیں، آج سورہ جمعہ کے حوالے سے یہ بات آئے گی، اس کا منہج اساسی یقیناً دعوت و تبلیغ ہے، اس کا بنیادی طریقہ کار یقیناً تفسیر انکار ہے. اس کی ابتدائی جو مراحل ہے اس میں یقیناً تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے اور تزکیہ بھی ہے, لیکن یہ کہ اس سے بلند تر سطح پر ایک انقلابی جد و جہد لاگو کی ہے, ایک تقابل کہ جس میں خونریزی کا معاملہ بھی آیا ہے, جنگ بھی آئی ہے, جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کرتے ہوئے حنین کی وادی میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. علم نبی یہ ناقب علب میں عبد المطلب, یہ وہ بات ہے جو سمجھ میں نہ آئی ان لوگوں سے جنہوں نے حضور کے مقصد بیشت کی منفرد اور اس انتظادی شان کو نہ سمجھا. آپ صرف بھائی اور مبلغ نہ تھے, آپ صرف مبشر اور نذیر نہ تھے, آپ صرف مربی اور مبشر اور معلم نہ تھے, آپ تاریخ انسانی کے عظیم ترین انقلاب کے علمبردار تھے. کون انکار کر سکتا ہے اس حقیقت سے کہ عظیم ترین انقلاب تاریخ انسانی کا وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, جس نے زندگی کو ہر حیثیت سے بدل کر رکھ دیا, جس نے افکار بدلے, عقائد بدلے, نظریات بدلے, اخلاق بدلے, کردار بدلے, لوگوں کے سب و روز کے انداز بدل گئے, لوگوں کے نشست و برخاست کے طریقے بدل گئے. وہ قوم کہ جس کے اندر کوئی کسی کی بات سننے والا نہ تھا, انتہائی منظم قوم بن گئی. وہ معاشرہ کے جہاں کوئی کہیں اٹھنے والے لوگ نہ تھے, جنتی کے انگلیوں پر گرے جانے کے قابل لوگ کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, جو دنیا کے لیے معلم بن گئی, نئے علوم کی موجب بن گئی, ایک نیا نظام, ایک نئی حرکت, ایک نئی تہذیب, ایک نیا تمدن, ایک نیا نظام مملکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے انسانی کو دیا. تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو حضور نے برپا کیا. حضور کی بعثت کا یہ پہلی نگاہوں میں رہنا چاہیے کہ آپ در حقیقت ایک عظیم انقلاب کے باعث ہیں, اور یہ آپ کے فرض منصبی کو منصبی کہا جائے. میں یہ بھی رہا ہوں علی الدین کلی. مہاتما گاندھی کے بارے میں غالباً یاد بناسا نے یہ کہا تھا, الفاظ بڑے پیارے ہیں, تو یہ جو سیم تو من پالیٹیشن اینڈ پالیٹیشن امنگ سیم, اب اگر سے نسبت خاص رابع علم صاحب سے نسبت خاص رابع علم صاحب کوئی نسبت کے تناسب نہیں ہے, معاذ اللہ سننا معاذ اللہ, لیکن یہ تو واقعہ یہ ہے کہ سیرت نبوی کے سہم کے لیے شاید یہ اگر تعبیر کیا جائے تو بات غلط نہ ہوگی کہ ہی ریولیوشنری امنگ پرافٹ اینڈ پرافٹ امنگ ریولیوشنری. انقلابی رہنمائیوں میں وہ رسول ہے, نبی ہے, نبیوں میں وہ انقلابی رہنما. آپ نے صرف دعوت نہیں دی بلکہ اس دعوت کی بنیاد پر ایک انقلاب کو دعوت تبلیغ کے ابتدائی مرحلے سے شروع کر کے ایک نظام کے باقاعدہ قیام بازار کا نصاب کے تقریبی مرحلے تک پہنچا اور کل سے اس طرف کی محنت. اگر سے اس محنت میں واقعہ یہ ہے کہ ہر مرحلہ آیا, وہ بھی انقلابی جد و جہد میں مراحل آتے ہیں, سب آئے قدم بقدم زمین پر چل کر حضور نے وہ مرحلے طے کیے. یہاں آپ نے فقر و فاقہ برداشت کیا, 3 سال کی قید سے وہ بنی حاصل کی, جس میں وہ وقت بھی آیا ہے فقر و فاقے کا یہ عالم کہ بنی حاصل کے دودھ پی کے بچے بلک رہے ہیں, ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چنوں کو ابال کر اس کا پانی ان کے الگ مکٹا دیا جائے. بارش میں پکڑا بھی ہو رہا ہے, مکے کی گلیوں میں آپ کے راستے میں کاٹے دکھائے جا رہے ہیں, آپ پر بس دودھ ہے, اور اس بار ابھی نیا کبھی جہل سے کہنے سے اٹھتا ہے اور اونٹ کی نجاست بھری اوج بھی لا کر کے دودھ کی سالوں میں بارہ سبق دیتا ہے. سارے مرحلے آئے, سارے سور کا مرحلہ بھی آیا, میدان بدر بھی ہے کہ اللہ کا رسول اس جھوپڑی میں وہ جو گھاس پھوس یہ جھوپڑی بنا دی گئی تھی دونوں لشکروں کے درمیان, پر بسدود ہے طویل سجدہ کر رہا ہے, اللہ سے نصرت مانگ رہا ہے, اپنے وعدے کی کے پورے کرنے کا اس کے عیسا کا تقاضا کر رہا ہے. وہ یوم احد بھی ہے, بندان مبارک شریف ہے, آپ کا چہرہ انور یہی لحال ہو گیا ہے, آپ پر غشی تاری ہوئی ہے, آپ کے کیسے کیسے عزیز کیسے کیسے جانکار یہ سب دنوں نور جیسا ساتھی جانکار اس کا لاشا پڑا ہے. جو دوروں قتل کے جسم پر جو چادر تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر کے باہر کرتے تو پاؤں کھل جاتے تھے, پاؤں کے اگر باہر کرتے تو سر کھل جاتا تھا. حضور سے فرمایا پوچھا گیا تو کیا کرے, آپ نے فرمایا سر کے چادر کے باہر اور پاؤں پر گھاس ڈال دے, یہ آپ نے لباس اس نوجوان کو بہت کرایا. حضرت حمزہ بن عبد المطلب کہ ان کا آزا بری ڈالا تھا پڑا ہوا, حضور کے قلب مبارک کی جو کیفیت ہے وہ بعد میں جب مدینے میں آپ پہنچے الفاظ زبان پر آ جائیں بے اختیار. جب آپ نے دیکھا کہ گھر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, صحابہ پر ان کی رشتے دار خواتین بیان کر رہی ہیں, اس وقت تک اس بیان کی ممانعت عارف نہیں ہوئی تھی, تو حضور کی زبان پر بے اختیار الفاظ آ گئے, اما حمزہ تو فلا دراتی نہیں, ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں. یہ سبیاں ہیں جو حضور نے دیکھے, یہ شخصیاں ہیں جو جھیلی ہیں. یہ انقلاب آیا ہے بالکل اسی طرح سے جس طور سے انقلاب آیا کرتا ہے, لیکن اشارہ صرف اس وقت اس بات کی طرف کرنا مقصود ہے کہ بے شک محمدی کی یہ انتیابی شان سامنے رہے. والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, پورے کے پورے دین پر اس کو غالب کر دینا, قائم کر دینا, نافذ کر دینا, یہ ہے بے شک محمدی کی غرض و غایت, یہ ہے اس کا مقصد. یہ بھی سمجھ لیجیے منطقی طور پر اساسی جو بے شک مقصد انبیاء ہے اس سے یہ جدا نہیں ہے. اصل مقصد اتمام حجت ہے, یہ اسی اتمام حجت کا تکمیلی مرحلہ ہے کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے, اجتماعی نظام, اس کے ظلم میں رہنمائی, نظام عدل و قسط, اس کا ایک نمونہ پیش کر دیا جائے, چلا کر دکھا دیا جائے. صرف نظری سطح پر پیش کر دینے سے وہ حجت نہیں بنے گی, حجت بنے گی اگر وہ قائم ہو, نافذ ہو اور چلا کر دکھا دیا جائے. چنانچہ ہماری اسی صدی میں اس زمین کے دو واقعات بڑے عجیب ہیں. جب ہندوستان میں کچھ یہ سیلف رول کی طرف معاملہ چلا ہے اور مختلف صوبوں میں کانگریس کی حکومتیں بنی ہیں, اس وقت یاد ہوگا کہ گاندھی جی نے جو اپنے کانگریسی کامریڈ اور کلیگ کے سامنے جو مثال رکھی تھی وہ یہی تھی کہ میں تمہارے سامنے حضرت ابو بکر حضرت عمر کی مثال رکھتا ہوں, اس مثال کو اپنے سامنے رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس عہد جدید کے انسان کو جس نظام کی ضرورت ہے, اس نظام میں جو جو ویلیوز مطلوب ہیں ان کا ایک کامل نقشہ اگر ملتا ہے یا مکمل ماڈل اگر ہے تاریخ نسل انسانی کے پاس, تو وہ صرف ایک ہے اور وہ نظام ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرنا ہے. ایک دوسرا واقعہ جو ذرا اس کے برق اس کے دوسرے رخ پر روشنی ڈال رہا ہے, تاریخ رخ پر, مولانا عبید اللہ سندھی جب ہندوستان سے گئے ہیں وہ ریشمی رومالوں کی تحریک مولانا محمود الحسن صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ, لیکن پھر جب افغانستان میں بھی انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ صاحب گرفتار ہو جائے تو طرح عبور کر کے وہ روس چلے گئے. روس میں اس وقت بیلسٹک ریولیوشن ابھی نیا نیا آیا تھا, تازہ تھا. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر اس انقلاب کے جو رہنما ہیں ان کے سامنے اسلام کا انقلابی پروگرام رکھا جائے اور یہ اسے قبول کر لے, ان میں وہ انقلابی جذبہ بھی ہے, انقلاب کی سزا بھی ہے, شاید کہ وہ اسلام کو قبول کر لے. اس امید میں اس طرف سے انہوں نے ملاقات کرنا چاہیے لینن سے. لینن اس وقت جس طرح مرض بھر تھا, مرض الموت میں مبتلا تھا, اس نے کہا کہ ٹراسٹی سے بات کیجیے. مولانا عبید اللہ سندھی کی ٹراسٹی سے نکلتے گفتگو ہوئی. ہاں پھر اتار اس نے پوچھا کہ مولانا یہ نظام جو آپ پیش کر رہے ہیں آپ نے کہیں دنیا میں اسے قائم بھی کیا؟ مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو میری نگاہیں جھکی ہیں میں اس سے آنکھیں چار نہیں کرتا. نظام وہ ہے جو قائم ہو, حجت تب بنے گا جب اسے چلا کر دکھا دیا جائے. یہ اتمام حجت اپنے تکمیلی مرحلے پر پہنچ گئی ہے, اس اتمام تکمیل رسالت کے ضمن میں کہ جس مقام پر اور جس مرتبے پر قائم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جہاں نظری ہدایت دی, فکری ہدایت دی, اعتقادی ہدایت دی, انسان کی سوچ کو صحیح رخ پر ڈالا, جہاں آپ نے انفرادی اخلاق کی تربیت میں انسان کی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے مکمل ہدایت نامہ عطا کر دیا, اس کی عملی شکل سامنے رکھی, خود اپنی سیرت و کردار, اپنے صحابہ کرام کی سیرت و کردار کو اس رخ پر ڈھال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نئے انسانی پر اتمام حجت کر دیا. وہیں آپ نے جان جسل محنت و مشقت کے ذریعے 23 سالہ محنت و سانسہ کے نتیجے میں آپ کے جس میں وہ تمام مراحل آئے جن کی طرف ابھی ہلکا سا اشارہ کیا گیا, اس کے نتیجے میں اس نظام عدل و قسط کو عملاً برپا کر دیا جس میں انفرادی آزادی بھی ہے لیکن اجتماعیت کے حقوق بھی محفوظ ہیں, جس میں مساوات انسانی بھی ہے لیکن وہ فریڈم کی کاش پر نہیں, آزادی سے انسان کو محروم کر کے مساوات کی اس کو کلیا نہیں دی گئی, بلکہ یہ دونوں اقدار برسبت موجود ہیں. انسان کس اعلیٰ قدر کا تصور کرے گا وہ اس نظام میں موجود پائے گا. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ ہر سجا دینی جہان و رنگ گو جا کے از خاکش بنے یا دار گو یا ضرور مصطفیٰ ارا بہا یا حلوز اندر تلاش مصطفیٰ. نظام اجتماعی کے ضمن میں انسان جس قدر کا تصور کرے گا وہ اسے اس نظام میں تو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ نظری طور کر دیا بلکہ جس کا ایک عملی نمونہ قائم کر کے نئے انسانی تفریح قائم کر دی وہ اس قدر کو اس میں بتمام کمال موجود پائے گا. یہ ہے اصل کارنامہ حیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کو سمجھنے کے لیے حضور کے مقصد بے سب کی اس امتیازی شان کا فہم ضروری ہے جو اس آیہ مبارکہ میں عارض ہوئی. والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.